जो वहाँ वो लोग ऐसे बैठे हुए थे, मेहमानों को इतना इकराम करते थे कि हम लोग सो के उठे तो वो लोग पहले से जाग रहे होते थे। जैसे बिस्तर छोड़ा तो हमारा हमको बिस्तर नहीं तय करने देते, फौरन दौड़ के नहीं नहीं हम करें, पहले से आके बैठे होते थे, कोई काम नहीं करने देते थे। अब बैठे बैठे लेटे लेटे कोई काम ही नहीं है, आदत का बयान सुनना, लेटे रहना, बैठे रहना, बाहर कहीं जाते नहीं थे। हमारे आदत फरमाते थे कि जब शेख के साथ रहो तो पान खाने भी बाहर न निकलो, किसी काम से भी न निकलो, वरना क्या होगा कि अंडा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। मुर्गी जो सहती है अंडा, तो ज्यादा से ज्यादा एक दो मिनट चुप के फिर फौरन वापस अंडों पर बैठ जाते हैं। तो फरमाया कि अगर मुर्गी इधर उधर निकल जाए टहलने, अंडे खराब हो जाते हैं। तो हमारे भी एक दो दोस्त थे वहाँ, ताजिर थे, उन्होंने कहा भी कि भाई फला जगह चलो, फला हमने करें, मैं नहीं चाहता। एक मरतबा टेलीफोन करना था, टेलीफोन उस जमाने मोबाइल तो थे नहीं, टेलीफोन के लिए मैं गया था बेशक बाहर पब्लिक बूथ में, वो जल्दी से फोन करके बस फौरन वापस आ गया। तो खैर वो वहाँ कोई चलना फिरना भी नहीं था, खानका है वहाँ झालका नगर एक जगह जहाँ ये हजरत का है उसकी थोड़ा दूर है, तो वहाँ पर हाजी बेलावा साहब हजरत के हमारे एक खलीफा हैं, बहुत ही अजीज खलीफा में से, बहुत मालदार रईस आदमी हैं, लोहे का काम है उनका, बहुत ही हजरत वाला रहमतुल्लाह पे फिदा रहते थे, तो उनकी खानका थी काजी दिलावर साहब, आज भी हैं वहीं अगर ठहरे हुए थे, तो बस सारा दिन सारी रात वहीं रहना, हजरत वाला की खिदमत में हजरत के पास वहीं बयान सुनना, वहीं रहना, खाना पीना सब। तो बीमार पड़ गए, न चलना फिरना, न कोई मशक्कत का काम, बिस्तर भी वो लोग नहीं उठाने देते थे, खाना भी बढ़ाना नहीं देते थे, खुद ही लगाते हैं, खुद ही बढ़ाते। काजी दिलावर साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे हैरत है, उन्होंने आके हजरत को बताया कि 90 लोग थे उस वक्त वहाँ रिहायश वाले खानका में, तो सब 90 के 90 लोगों का खाना और हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का खाना उनकी जीवी बनाते घर में, 90 लोगों का खाना। उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं बनाने दूंगी इन मेहमानों को खाना, मैं बहुए वगैरह लग जाती होंगी साथ में, क्योंकि घर में उनके बनता था, इतने बड़े रईस आदमी थे वो, आदमी नहीं अभी, मगर वो ये उनका खाना जो है वो ठीक है वाली ने बनाया, जितने दिन भी वहां रहे। और एक चीज नहीं बनाते थे वो, मछली के कोफ्ते, और में बिरयानियां, पता नहीं क्या क्या, 5-6 आइटम हर खाने में होते थे। फिर उसके बाद ये फल, आम, आम में भी कई अफसान के हिंदुस्तान के आए थे, आम बांग्लादेश के आम, तो ये कटहल तो लाजमी उनका है, पसंदीदा फल है वहाँ का कटहल। तो आप तो मजलिस का वक्त शुरू होने वाला है ना, तो मजलिस के बाद खाएं तो अच्छा है ना। वरना हमने सुने सुना था कटहल, हमारे बचपन में आता था वो हिंदुस्तान से, पहले यहाँ तो नहीं था, अब लगाया होगा कटहल थोड़ा से पहले, तो वो हिंदुस्तान से आता था, वहाँ से जो लोग हमारे रिश्तेदार आते थे ट्रेनों के अंदर, जो घर भर के चीजें लाते थे, कटहल है, अनन्नास है, इस तरह की चीज सौगात बचपन में खाया था, फिर बांग्लादेश में खाया। अभी अगर काटेंगे भी तो वो टाइम नहीं बचेगा खाने के, वो काट के ही खराब हो जाता है ना जल्दी। अच्छा تو پھر کاٹ کے اس کو اس میں رکھ دو نا, یہ جو پانی کی مشین ہے اس کو کاٹ کے نا چھوٹے برتنوں میں کر کے, وہ تو چھوٹی سی جگہ ہے اس میں, تو ٹھنڈا ہو, ٹھنڈا کھاتے ہیں اس کو,
ٹھنڈا بھی کھاتے ہیں
اور ایسے ہی کھاتے ہیں, تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو اچھا, زیادہ ٹھنڈا تو وہ ہوگا ہی نہیں, اس میں ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے گا, تو اس کو کاٹ کے پھر اس کو رکھ دیں, آپ کاٹ لیں گے اس کو, ہاں تو پھر وہاں رکھیے نا درمیان میں سے کاٹ لیں, دکھاؤ تو وہ کیسا ہے بہت زمانہ ہو گیا, تو ان کو بتا رہا تھا کہ میں یہ صبح کو صبح سے لے کے رات تک چائے بہت پیتا تھا نا, جب حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں شروع شروع میں حاضر ہوا, ایک شام کو عصر کے وقت حضرت چائے مجھ فرماتے تھے, میں اس کو آن کر کے رکھتے تھے, تو جو ہے شام کے وقت میں حضرت کی خدمت میں تھا, حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ تو چائے پیتا ہے, اب میں تو 10-12 چائے روزانہ پی جاتا تھا, تو یا اتنی عادت تھی چائے پینے کی کہ رات کو چائے پیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی, تو بالکل آخری رات میں بھی گھر میں جا کے کہتا تھا چائے, آخری میرا جو آئٹم ہوتا تھا وہ چائے, اور صبح جو اول آئٹم ہوتا تھا وہ بھی چائے, چائے کھانے کو کچھ ہو یا نہ ہو چائے مل جائے تو میرے پیٹرول لوگ کا کام کرتی تھی, تو پھر وہ میں نے کہا حضرت میں تو بہت چائے پیتا ہوں, تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی چائے لاؤ, اس وقت جو چائے کے لیے تھے وہ جو بنا دیتے چائے, تو میں تو بہت ہی خوشی سے پھول گیا, میں نے کہا چائے بھی ملے گی, تو پھر جب میں چائے پی چکا اچھی طرح, پیازی وغیرہ چاٹ کے میں نے رکھ دی, تو پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور صاحب سے فرمایا کہ زیادہ چائے اچھی چیز نہیں ہوتی, اب تو میرے اوپر گھڑوں پانی پھر گیا, میں تو کہاں خوش ہو رہا تھا, اور یہاں تو یہ فرمایا آپ نے, اب مجھ سے نہیں فرمایا کہ چائے مت پیا کرو یا چائے بری چیز ہے, کسی اور سے حضرت نے فرمایا کہ زیادہ چائے اچھی چیز نہیں ہوتی, تو بس پھر اس کے بعد سے مجھے خود ہی توان, یہ اب میں کیوں کیا, میں کیوں چائے پی رہا ہوں, خام اپنا چائے پی رہا ہوں, ابھی تو پیے, اس طرح کرتے کرتے بہت جلدی میری چائے جو ہے وہ صبح اور شام یا بہت سے بہت کبھی دوپہر تین چائے, پہلے تو میں نے اپنے اوپر کافی ضبط کر لیا تھا کہ میں دو ہی چائے پینے لگا, پھر صبح اور شام کہاں 10-12 چائے روزانہ اور کہاں دو, تو شیخ کامل جو ہے اس کی بات میں ایسا اثر ہوتا ہے, نور ہوتا ہے اس میں, کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے, شیخ نورانی زرہ آگاہ کنت نور را با لفظ ہا ہمراہ کنت, شیخ نورانی جو ہے وہ محض راہ سے آگاہ نہیں ہوتا, راستہ نہیں بدلاتا, بلکہ اس کے الفاظ میں نور ہوتا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ سب چیزیں پہلے نہیں دیکھی تو نہیں گیا, پھر کیوں دیکھ رہا ہے, کوئی انوکھا کام ہو رہا ہے, تو وہ لوگ سنتے ہیں, تو شیخ نورانی تیرا آگاہ کن نور را با لفظ را ہمراہ کن, شیخ نورانی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ راستہ بدلاتا ہے طالب کو, بلکہ اس کے الفاظ میں بھی نور ہوتا ہے, تو نور کان پھیلی ہوئی ہے, تو یہ چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے جس میں وہ ڈالتے ہیں اوپر سے اور نیچے اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے, تاکہ چھوٹے منہ کے برتن میں آسانی سے وہ چیز ڈالتے ہیں, تو یہ دل کا جو برتن ہے اس تیر سے اس میں نور ہوتا جاتا ہے دل کے برتن میں, تو وہ اثر کرتا ہے, تو یہ بات ہوتی ہے کہ شیخ نے مجھ سے نہیں کرنا ہے کہ چائے مت پیا کرو, کیوں پیتے ہو, گھاٹا نہیں کچھ نہیں, کیسی محبت سے تربیت فرمائے, دوسرے سے فرمایا زیادہ, اور پہلے چائے پلائی پہلے محبت فرمائی, محبت سے قریب کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو اس پر وہ جاری کیا جاتی ہے سزا و جزا سب,
سوال رحم اللہ کا یہ واقعہ ہے جب پہلی دفعہ حضرت کے وہاں حاضر ہوا کچھ ڈونیشن تھی وہاں حضرت کے آفس میں جمع کرانے کے لیے گیا تھا تو جیسے ہی وہ جمع کروا کے میں نکلنے لگا تو ایسے میں تھوڑا جان کے دیکھا تو حضرت والا اندر تشریف ہمارے سامنے جو چوکی رکھی تھی تو وہاں کچھ اور میں کرام میں اندروں میں سینسی بھی آئے ہوئے تو بس اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ایسے دل میں آیا کہ میں بھی بیٹھ جاؤں پر بیٹھ جا کے نہیں جی جی پہلا پہلے تو حاضر ہوگا تو جا کے بیٹھ گیا پیچھے اور میں کرام کے زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ منٹ گزرے ہوں گے تو علماء کرام نے درخواست کی کہ ہم چلتے ہیں سب سے حضرت نے مسافہ فرمایا اور پھر مجھ سے بھی مسافہ اور مجھ سے جب مسافہ فرمایا میرا ہاتھ چھوڑا نہیں تو میرا ہاتھ تھامے اندر تشریف لے گئے گزرے میں صاحب میں اور سب سب فرینڈ تھے طارق صاحب حافظ طارق صاحب اس سال ساتھ تھے تو حضرت نے پوچھا ہاں جوان کہاں سے آئے ہو میں نے بتایا تھا کہ کب ساتھ سے آیا کیا کرتے ہو نیوی میں ٹھیک ہے تو عرض کیا میں نے کہ حضرت نیوی میں ہوں تو ماننے لگے کہ رہتے کہاں ہوں میں نے کہا کب ساتھ میں رہتا ہوں تو پھر یہاں پہلے آتے ہو میں نے کہا پہلی دفعہ آیا میں اچھا مجلس میں نہیں آتے میں نے کہا میں تو پہلی دفعہ آیا میں اچھا یہ جو انگوٹھی آپ نے پہنی ہوئی ہے اس کا وزن اصل میں میری انگوٹھی تھی مجھے عادت نہیں تھی انگوٹھی پہننے کی وہ رشتے دار سنا رہے ہیں تو جب بھی ملنے کے لیے جاتا تھا پنجاب تو وہ ایسے زبردستی پہنا رہتے تھے تو انگوٹھی کافی بھاری تھی مجھے اس کے مسئلے کا علم نہیں تھا کہ کتنا وزن ہونا چاہیے تو میں نے کہا تھا مجھے علم نہیں کتنا وزن ہے اس کا میں اتاروں اتاری اور طارق صاحب سے کہا طارق دیکھو کتنا وزن ہوگا اس کا تو طارق صاحب نے ایسے ایسے کیا تو کہنے لگے کہ حضرت اس کا کافی زیادہ وزن ہے چار ماشے سے زیادہ ہے تو ایسی محبت میں فرمایا کہ یہ جا کے اپنی اہلیہ کو دے دو مردوں کے لیے چار ماشے سے زیادہ پہننا جائز نہیں ساڑھے تین پر میں نے اچھا ساڑھے چار جی جی تو یہ جائز نہیں ہے تو میں نے کہا جی میں ان شاء اللہ ایسے ہی کروں گا پھر میں طارق ان کو پوچھا ان کو جانتے ہو میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا پھر طارق صاحب نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں ایشیا میں ہوں تو پھر وہ موبائل دیے تو جیسے ہی خانقاہ سے باہر نکلا تو ایک عجیب سی زندگی میں پہلی دفعہ یہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں ہوا میں تیر رہا ہوں ایسے لگا جیسے ہوا میں تیر رہا ہوں وزن بالکل بالکل ایسے لگا جیسے وزن نہیں ہے اور جانا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیفیت ہے بالکل وزن نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ہوا میں تیر رہا ہوں چل نہیں رہا تو الحمدللہ جماعت کے ساتھ آنا جانا تھا اور وقت بھی لگا ہوا تھا جماعت کے ساتھ پھر وہ فضائل اعمال میں جو اللہ والوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی پڑی پھر دل نے کہا کہ بہت اونچی ہستی ہیں بہت اونچی ہستی ہیں تو بس اس کے بعد پھر آنا چاہیں
میرا بھی قصہ ہمیشہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جو شان تھی محبت کی شان تھی تو ایک قصہ پہلے نہیں جب سنانا شروع کرو تو بہت کچھ ابلنے لگتا ہے سراپا محبت ہی محبت دکھائی دیتی ہے اور اپنے کو آدمی سراپا ہے یہ نظر آتا ہے. یہی فائدہ ہے اور یہ اللہ کے پاس جانے کا اصل. یہ جو نورانی لوگ ہوتے ہیں, باعمل لوگ ہوتے ہیں اور با اخلاق لوگ ہوتے ہیں, ان کے اخلاق اور طاعت کی وجہ سے جو ان کے اندر انوارات ہوتے ہیں, اور ظلمانی لوگ یعنی جو گناہوں میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں, اٹے ہوئے تو سمجھتے ہیں گناہ ہی گناہ ہے, تو گناہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے, اندھیرا, اور طاعت سے نیکیوں سے نور پیدا ہوتا ہے. تو جو نورانی لوگوں کے پاس ظلمانی لوگ آتے ہیں تب ان کو اپنے اندھیروں کا احساس ہوتا ہے, ہم کتنے اندھیرے میں ہیں. تو پھر جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اندھیرا ہے گناہوں کا, تو ان کو فکر پیدا ہو جاتی ہے, دیکھو ایک محلے کے اندر 100 گھر ہیں اور 99 گھروں میں روشنی ہے, ایک گھر میں روشنی نہیں ہے, تو اس کو احساس ہوگا کہ میرے گھر میں اندھیرا ہے, تو پھر اس کی فکر میں نہیں لگ جائے گا کہ بھائی ہمارے گھر بھی روشنی ہو. ایسے ہی جو آدمی سراپا نور ہے, نور ہی نور ہے, سر سے پیر تک, نہ اس کی آنکھ گناہ کرتی ہے, نہ اس کا کان گناہ کرتا ہے, نہ اس کی زبان گناہ کرتی ہے, نہ اس کے ہاتھ گناہ کرتے ہیں, نہ اس کے پیر گناہ کرتے ہیں, نہ اس کا دل گناہ کرتا ہے, اور سر سے لے کر پیر تک اس کا بال بال طاعت الہیہ میں جکڑا ہوا ہے, تو سر سراپا نور نہ ہوگا وہ. جو سراپا نور ہوگا اس کے پاس مجھ جیسا ظلمانی گناہوں میں ہٹا ہوا, اندھیروں میں, اندھیرے پر اندھیرا چڑھا ہوا آدمی جائے گا تو اس کو احساس نہ ہوگا کہ میں کس قدر اندھیرے میں ہوں, تو پھر اس کو فکر پیدا ہو جائے گی کہ نہیں کہ میں بھی روشنی میں آؤں, میں بھی پاک و صاف ہو جاؤں. بس یہ فکر پیدا ہو جانا, یہ راستے پر چل پڑنا ہے, راستے پر چل دیا ہے, رخ اس کا بدل گیا, اور پھر جو ہے جس کو فکر پیدا ہو جاتی ہے تو منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے. بفضل خدا, بفضل خدا, بنصرت خدا, اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہو جاتی ہے, اور اللہ کا فضل اور اس کی تائید اس کو حاصل ہو جاتی ہے, اور فکر میں لگتی ہے, اور فکر آباشد کی بک شاید رہے, ہے نا, اور راہ آباشد کہ پیش آیت چاہے. فکر وہ چیز ہے جو راستہ کھول دیتی ہے, فکر آباشت کہ بھوک شاید رہے, اور جو لوگ چل نہیں پاتے اس کا مطلب ہے ان کو فکر نہیں, لاپرواہی ہے, غفلت ہے. جس کو فکر پیدا ہو جاتی ہے اس کو اللہ منزل مقصود پہ پہنچا دیتے ہیں. فکر آباشت کہ بھوک شاید رہے, فکر وہ چیز ہے کہ جو راستہ کھول دیتی ہے, اور راہ آباشت کی پیش آیت سے, راہ وہ ہے جو شاہ تک پہنچا دے, شیطان تک نہ پہنچائے, رحمان تک پہنچا دے, راستہ وہ ہے. تو فکر کا پیدا ہو جانا, اور یہ اللہ کا یہ خاصہ ہے, ان کے پاس جو اٹھنا بیٹھنا لگتے ہیں ان کو فکر پیدا ہو جاتی ہے, اور فکر پیدا ہو جانا کامیابی کی علامت ہے. اور جو فکر نہیں ہے غفلت ہے, تو پھر یہ آدمی اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ کر بھی کچھ حاصل نہ کر سکے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھی قصہ کچھ ایسے ہی تھا یار, گلشن اقبال میں جو 13D ہے وہاں پر مولانا جعفر صاحب تھے, آپ تو جانتے ہوں گے ان کو, مفتی جعفر صاحب بنگلہ دیش والے. آپ تو مجھ سے بھی پہلے سے تعلق, آپ کب آئے تھے؟ 96, اور میں تو میرا تعلق تو 2001 میں ہوا, سن 2001 میں جب حضرت علیل ہو چکے تھے. اس سے پہلے ایک آدھ جگہ زیارت تو ہوئی لیکن کوئی منی ایسے کوئی مقصود نہیں تھا میرا حضرت سے کی زیارت کرنا. آتے جاتے ایک دفعہ وہاں نماز پڑھی تھی مغرب میں, دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی شخصیت ہے ممبر پر بیان کر رہے ہیں, پیر کا دن تھا نا, ہم جا رہے تھے کہیں کام سے بھائی کے ساتھ, تو مغرب وہاں پڑھی تھی, مغرب کے بعد بیان ہوتا ہوگا نا حضرت کا, تو بس نماز کے بعد حضرت تشریف فرما ہوئے اور ہم چلے گئے.
اتنی زیادہ ہوئی تھی پہلے.
پہلے کا دفعہ اور راہل بھی زیارت ہوئی, میں تجارت کی غرض سے کہیں جا رہا تھا بیرون ملک, اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عمرے پر تشریف لے جا رہے تھے. تو ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ عبدالرحمان صاحب بلک ماسٹر رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, اللہ ان کو بہت ستائے کرتے, میرے بڑے محسن ہیں وہ, اللہ تعالیٰ ان کو خوب درجات بلند فرمائے. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, میرا رشتے دار تھے وہ, تو ارے میاں تم کہاں, میں کہ وہ دلی والے اسٹائل میں, ارے میاں کہاں ہے, میں کہ میں وہاں جا رہا ہوں. اچھا ہمارے سب سے ملو کبھی, میں نے کہا نہیں ملا تو نہیں, میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے, وہ عجیب آدمی ہے, میرا ہاتھ پکڑا, نہیں کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, چلو میرا, اور لے جا کے حضرت کے سامنے مجھے لے گئے, پیش کر دیا کہ یہ میرا رشتے دار ہے اور یہ فلاں ملک میں جا رہا ہے کام کے لیے, تجارت کے لیے, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو شرم آ رہی تھی آپ کے پاس آتے ہوئے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, مگر وہ بہت ہی صاف دل کے آدمی تھے. تو انہوں نے جو ہے لے جا کے مجھے اس طرح حضرت کی زیارت کرائی, حضرت نے مجھے سب سے پہلے تک دیکھا, کچھ فرمایا نہیں, کیونکہ عمرے کا وہ ساری وہ کام وام ہو رہا تھا, ایئرپورٹ میں مصروفیت تھی, تو بس دیکھا مجھے وہ صاف فرمایا, اور پھر ہم لوگ اپنے اپنے اس پہ چلے گئے کاؤنٹر پہ. مگر اصل جو قصہ ہوا وہ یہ ہوا کہ بس وہ تو یہ ہے کہ حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں انعام ہوتا ہے, خدا تعالیٰ نے کوئی سب یہ مواقع پر کچھ نہ کچھ میرا کام خفیہ بن رہا ہو, اب ہم تو بے خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے انڈا جو ہے جب مرغی دیتی ہے پھر اس کو سہتی ہے, تو انڈے کو کیا خبر کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا, کیا ہونے والا ہے, ہم پھر زندگی پانے والے ہیں, مردہ ہے انڈا تو اس کو کیا معلوم کہ ہم کیا پانے والے ہیں, ہم زندہ ہونے والے ہیں. ایک مرتبہ وہ مفتی جعفر صاحب, ہمارا ان سے تعلق تھا, ہماری رہائش وہاں تھی, تو بہت محبت فرماتے تھے وہ بھی میرے بڑے محسن ہیں, اصل انہیں کی وجہ سے حضرت والا سے تعلق بھی ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت بلند درجات سے نوازے اور ان کو اپنا قرب پہ انتہا نصیب فرمائے. تو ہمارا ان سے ملنا جلنا تھا کہ وہ بنگلہ دیش چلے گئے مستقل اپنی والدہ کی خدمت میں. تو پھر سال سال میں وہ تشریف لایا کرتے تھے رمضان رمضان میں, ان کا نام یہ رمضان علی ہے. تو ہم سے جو ہے وہ سلام دعا کرتے تھے ٹیلی فون پہ. تو ملنے کے لیے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ آئیے تشریف لائیے, تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں تھوڑے دن کے لیے آتا ہوں, تو حضرت کی مجلس چھوڑ کے آنا تو مشکل ہی ہے میرے لیے, اب مجھے کچھ پتہ نہیں کہ مجلس کیا ہے, کیا کون حضرت کیا. پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا اچھا میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا. تو پتہ تو معلوم تھا مجھے, اندازہ تو تھا, اور رمضان شریف کئی دن تھے, تو پھر میں جو شام کے وقت جو ہے گھر میں اطلاع کر دی کہ میں آج روزہ وہیں کھولوں گا گلشن میں, اور میں وہاں جا رہا ہوں, اور کام کاج کی بھی مصروفیت تھی, لیکن میں نے سب ملتوی کیا کام کو اور دفتر کو تالا لگایا, ملازم کو بھی چھٹی دے دی کہ تم جاؤ, مجھے وہاں جانا ہے, عصر کی نماز وہاں پڑھنی اور پھر روزہ وہیں کھولا. نہیں یہ تو بعد کی بات ہے, اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گیا تھا, تو رات کے وقت گیا تھا, تو ان کا عشاء کے بعد آ جانا, حضرت کی مجلس بھی ہوگی وہیں مل بھی جائیں گے, اس طرح ہوا تھا. تو عشاء وہاں پڑھ کے, عشاء اپنی جگہ پہ پڑھ کے پھر میں وہاں پہنچا ان مولانا مفتی جعفر صاحب سے ملنے کے لیے, ارادہ حضرت کے پاس جانے کا نہیں تھا. تو جب وہاں پہنچا تو حضرت والا کی مجلس ذہن میں ہو رہی تھی, اشعار کی مجلس, ممکن ہے آپ پڑھ رہے ہوں اس وقت تو ہم پہ جانے نہیں, تو بس اشعار کے بعد مفتی صاحب سے ملا, اور سامنے مفتی صاحب نے بتایا کہ جب تم گیٹ میں داخل ہوئے تھے تو حضرت والا تمہیں دیکھ رہے تھے اور تم چلتے ہوئے وہ پیچھے سے میں جا کے بالکل پیچھے بیٹھ گیا, تو جب تک تم بیٹھے نہیں حضرت تمہیں دیکھ رہے تھے. اسی پہ میں کہتا رہتا ہوں کہ میں نے بزرگوں کی نظر کو کبھی رہنا جاتے نہیں دیکھا, خصوصاً میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نظر منہ جس سے پڑ گئی. دیکھا کہ اگر وہ بٹن بھی گئے لیکن پھر بھی خدا تھا نے ان کو سنبھال لیا. ہمارے مرشد کی جوتیوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کا کام بنائی دیا. اپنی آنکھوں سے کی بات ہے. تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہوا. پھر مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کوئی تعلق بھی ہے کسی سے؟ میں نے کہا میرا تو کوئی تعلق نہیں, جانتا بھی نہیں تعلق کیا. بس دل میں ایک تڑپ سی تھی کچھ عرصے سے کہ کوئی رہنمائی ہونی چاہیے, کوئی راہبر ہونا چاہیے. ماں باپ تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے, تو کہا کہ بھائی دیکھو یہاں بھی آ سکتے ہو اور جہاں تمہیں اچھا لگے. میں نے کہا آپ جہاں کریں گے میں وہیں تعلق کر لوں گا, میں چاہتا ہوں کچھ رہنمائی. انہوں نے کہا اچھا یہاں دیکھ لینا تم. میں نے کہا جہاں آپ کہیں گے میں وہیں بیٹھوں گا. تو کہ اچھا تم ایسا ہے کہ جمعرات کو آ جانا ہے. جمعرات کو بعد اصل حضرت والا رحمت اللہ علیہ بیعت فرماتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ پھر اگلے دن جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا رمضان شریف کا, تو وہ پھر اس دن میں تالا والا لگا کے پہنچ گیا اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بیعت بھی ہو گیا. براہ راست حضرت نے بیعت فرمایا الحمد للہ. تو اس کے بعد پھر بس یہی ہوا کہ خدا کا فضل ہو گیا کہ دل نے یہی کہا کہ یہ جگہ ہے. پہلے اس زمانے میں بھی پیر اور جمعراتی کا سلسلہ تھا, اس کے بعد بڑھتے بڑھتے پھر مدد پڑتا گیا جو جوں دوا کی. پھر دل ہی نہ لگتا تھا حضرت کے بغیر. بس پھر سلسلہ چل پڑا. اب کہاں تک اس سلسلے کو لے جائیں؟ 15 برس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا اپنے بزرگوں کے ساتھ. اور اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سایہ ہم پر سے ہٹا نہیں. ہمارے شیخ قطب زمانہ عارف اللہ رومی زمانہ مجدد دور حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا ہمارے شیخ کے بہت ہی بڑے عاشق ہیں, بہت بڑے. اس کا اندازہ تو ہر آدمی خاص و عام لگا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اتنی دوری کے باوجود حضرت والا کے اشعار کیسی روانی سے پڑھتے ہیں. بار بار اپنے شیخ کا تذکرہ فرماتے ہیں بار بار, اور اشک بار آنکھوں سے تذکرہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ. اور جتنے اشعار تو ہم کو یاد نہیں, اتنے اشعار تو حضرت کو اور ایسی روانی سے. بنگلہ زبان وہاں بنگلہ ہی بولی جاتی ہے. پورا رمضان دیکھ لیا کہ ہم یہاں سے اردو کی التجا کریں کہ آپ اردو میں بیان فرمائیں یا ہم پیاسے بیٹھے ہیں. حضرت وعدہ فرماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اردو میں بیان کریں گے. اب بنگلہ ہی چل رہی ہے, بنگلہ ہی چل رہی ہے, بنگلہ ہی چل رہی ہے. ہم منہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ. تو پھر بعد میں حضرت ہنستے تھے بھائی میں کیا کہوں, میرے سامنے بنگلہ لوگ موجود ہیں تو میں اردو کیسے بولوں یہاں. ہر دفعہ اکثر ایسا ہوا. تو ایسے ماحول ہیں بیگوں جا کے کبھی کسی کو بیان حضرت کا اردو سنو. اردو کیا بنگلہ زبان میں جب بیان ہوتا ہے تو اس میں اردو اشعار کثرت سے پڑھتے ہیں اور ملفوظات اردو میں کثرت سے بیان کرتے ہیں. اور جب یہاں حاضر ہوا کرتے تھے ہمارے شاعر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو ایک ڈائری حضرت کے پاس ہوا کرتی تھی. شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, ہمیشہ جب حاضر ہوتے تھے حضرت کے پاس تو ڈائری کوئی آتا اپنے ہاتھ میں ایسے رکھے, ہر وقت ایسے رہتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی وقت ہم نے دیکھا نہیں کہ حضرت کے ساتھ ڈائری نہ ہو. اور اس ڈائری میں ایک ایک ادا کو لکھا کرتے تھے. فلاں شخص آیا, حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, سب چیزیں لکھ رہے ہیں. اب یہ ہوا, اب یہ ہوا, کیا محبت ہے آپ کی, کیا عشق تھا. تو اس طرح سے حضرت رہا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گمان میں اس دور کے مجدد, اور یہ میں ہی نہیں کہتا ہوں, اصل میں القاب جو ہے وہ عام آدمیوں کا کام نہیں ہے. جو یہ مجھے بھی لوگ الٹی سیدھی باتیں لکھ دیتے ہیں, میں منع کرتا ہوں. مجھے جو ہے وہ یہ بہت برا معلوم ہوتا ہے, طبیعت بہت ناگوار ہوتا ہے, مگر مانتے نہیں لوگ. تو یہ القاب جو ہے یہ ایسے ہی نہیں یوں ہی بول دیا, ان کے معنی ہوتے ہیں, اس کی کچھ حقیقت ہوتی ہے, تب القاب دیے جاتے ہیں. تو یہ حقیقت ہم جد عامی تو نہیں جانتے, بڑے علماء فقہا جانتے ہیں کہ یہ قلندر کا کیا مطلب ہے, صدیق کا کیا مطلب ہے, عارف باللہ کا کیا مطلب ہے, حکیم کس کو کہتے ہیں. حکیم ایسی ہر ایک کو تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو تائی بیٹھا ہے فٹ پاتھ پہ, اس کو بھی لوگ حکیم کہہ دیتے ہیں. حکیم کہاں ہے؟ ایسے لوگ جو ہے وہ الٹے سیدھے القاب جاہلوں کو لگا دیتے ہیں, تو وہ خود جاہل ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا ہی نہیں کہ قلندر کس کو کہتے ہیں, حکیم کس کو کہتے ہیں. صوفی بھی ہو, مجتہد بھی ہو, محدث بھی ہو, اس کو حکیم کہتے ہیں. ابھی تینوں اصطلاحیں جو ہیں یہ ہمیں کبھی نہیں پتا کہ یہ تین اصطلاحیں کیا ہیں. صوفی کس کو کہتے ہیں, مجتہد کس کو کہتے ہیں, محدث معلوم ہی کسی کو. پھر عام اتنے بڑے بڑے القاب لگا دیتے ہیں, یہ عظیم ادا نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہا جائے ویسے کرے آدمی. تو بہرحال یہ علماء نے خطاب دیا ہے ہمارے شیخ رحمت اللہ, ہمارے شیخ رحمت القاتون کو, مجدد دوران کا اور رومی زمانہ کا, تبلیغ دوران کا. تو علماء جو لقب دے دیں, استاد شاگرد کو جو لقب دے دے تو وہ اچھا ہے کہ شاگرد شاگرد کو لقب دے؟ بتائیے, شاگرد ایک دوسرے کو اپنا باپ بنانے لگے تو کیا بنے گا؟ ہاں استاد کہہ دیں کہ بھائی یہ ایسا آدمی ہے, تو وہ قابل اعتبار ہے. تو ہمارے شیخ دامت الخاتون کو یہ القاب بڑے بڑے علماء فقہا نے دیے ہیں. ہمارے شیخ شیخ العلماء ہیں, ہاں, اور شیخ الحدیث بھی ہیں. وہ بڑے بڑے علماء کا اجتماع ہوتا ہے ہر ماہ پورے بنگلہ دیش سے علماء کھینچ کر ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں ہر مہینے, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے شیخ الحدیث, اور حضرت سے زیادہ تر کثرت کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں, علماء زیادہ بیٹھے ہیں. تو جس سے علماء زیادہ بیٹھے ہوں سمجھ لو کہ اس کا کیا مقام ہوگا. چلو بھائی, ہمارے کرم فرمائیے, انہوں نے رمضان صاحب نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ عدل ہیں ماشاء اللہ, اور سب جانتے ہیں ان کے نام سے, ان کی تعریف کرنا تو ان کی توہین کرنا ہے. یعنی مجھے آدمی ان کی تعریف کرے, ماشاء اللہ بہت ہی گرد سے اشعار پڑھتے ہیں, اور ان کا احسان ہے مجھ پہ کہ مجھ فقیر پر کتاب سے تشریف لائے. اور بتایا تھا کہ پہلے بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں بہت عرصے سے آنا چاہتا ہوں تمہارے پاس, لیکن یہ بات مجھے روکے رہتی ہے کہ تم پھر کہو گے کہ اشعار سناؤ. تو میں نے ان سے مزاح کہا, میں نے کہا آپ نے کیوں سوچا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ اس میں بھی کچھ نفس شامل ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ مجھ سے اشعار پڑھوائیں گے, میں نے کہا میں تو خود پڑھوں گا, کیوں کہوں گا آپ سے, مگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تشریف لائے اور ہم ان سے اشعار نہ سنیں. بہت درد سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, اور پورا اثر پڑھتے ہیں, اور جب بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مجلس میں یہ ضرور اشعار سنا دیتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں تھا کہ یہ ہوں اور ان سے اشعار نہ سنیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ کچھ سنائیے. Thank you.
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے حسن ادب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دے. یہ شیخ ہمارے پیارے شیخ سیدنا مرشدنا عارف باللہ محی السنہ دبر عزت دارا رومی ثانی جوری دلت حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ من قدر کے بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میری دنیا اے الفت سلامت رہے
اگر نماز کے بعد بھی آپ آنا چاہیں گے کوئی ہوتا ہوں
چاقو سے گناہ گار جب بدلا پڑنے والا کی حالت ہو جائے عرب کے عشق کا عالم کیا ہو
آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے رشتے کا مل کے آرزو میری خاک میں مل کے فرض لذت سے جھوم جاتا ہوں فرض لذت سے جھوم جاتا ہوں کتنی خوشیاں اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہتے اب خدا دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے جب یہ لذت ہے دل کے تو جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں کیا کہوں کہ دل میں ساحل کے کیا کہوں کہ دل میں ساحل کے آرزو میں خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے کیا خبر تھی
نعمت جیسا آدمی اتنے بڑے اللہ والے کا کلام ہے تشریح تو نہیں کہہ سکتی کچھ کچھ مفہوم جو قلب میں پایا ہے پڑھی کا وہ شعر ہاں کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ آئے لمحات غفلت دل کے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی تعریف فرمائی ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ تعالیٰ کا مثل کوئی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا سودا ہے, اتنا بڑا سودا ہے کہ ہمارے رحموں کو مان میں آ نہیں سکتا. ہم جیسے کور رحموں کو, نابیناؤں کو کیا اس سودے کی خبر ہے. خدا تعالیٰ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے کہ اللہ کا سودا کتنا بڑا سودا ہے. دنیا کے سودوں پہ تو ہم مرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, جس کو دیکھو اس کے سر میں ہے سودا کسی شے کا, مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. کیا کہیں کہ خدا کی قسم کوئی الفاظ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے فرمائش کی ہے, ان کا احترام کرتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ شے کے کوئی مفہوم بھی بیان کروں. فرماتے ہیں کہ کیا خبر تھی کہ ہوں بہا ہے. فرمایا کہ جب کسی انسان پر ظلم ہو جاتا ہے, قتل کر دیتا ہے کوئی ظالم, تو اس قتل کے بدلے میں ظالم سے قاتل سے خون بہا طلب کیا جاتا ہے, اور اتنی بڑی رقم ہوتی ہے, اتنا بڑا بدلہ دینا پڑتا ہے کہ مقتول کے ورثہ اس پہ راضی ہو جائیں. تو یہاں حضرت نے عجیب بات فرمائی ہے کہ اپنی آرزوؤں کا خون کرنے سے, جو ہم نے اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کیا, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات پر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات اس بدلے کو دے دیتے ہیں, یعنی اس کو اپنا بنا لیتے ہیں اور وہ اس کے ہو جاتے ہیں. یہ ناجائز خواہشات کے قربان کرنے کا یہ صلہ ہے, گندی چیزوں کو چھوڑنے کا, گناہوں کو چھوڑنے کا یہ صلہ وہ کریم مالک دے رہے ہیں. ایک گرو فرماتے ہیں, جمادے چند دادم جہاں خریدم, بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم, کہ ہم نے گناہوں پہ کنکر پتھر چھوڑ دیے. گناہ تو گندی چیز ہے, گندی تو گندی ہے, غلاظت تو غلاظت ہی ہے. اس کو چھوڑ دینے پر خدا تعالیٰ سے اپنی پاک ذات عطا فرمائے, چھوٹا موٹا بدلہ نہیں. بتائیے کیوں خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مثل نہیں ہے. اس جیسی کروڑوں کائنات, جنت سمیت کروڑوں جنتیں, کھرب کھرب جنتیں ہی خدا تعالیٰ کے مقابل اس کا مثل بھی نہیں ہو سکتی. وہ ذات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے, کہ ہم کو اپنی ناجائز گندی خواہشات کو, گناہوں کو چھوڑنے کا یہ صلہ ملے گا. ہمیں کیا خبر تھی کہ اب حسرت ہے کہ جو زندگی ہم نے غفلت میں گناہوں میں گزار دی اس پر ہمیں حسرت ہے. یہ ہائے جو فرمایا ہے, اس میں اگر یہ غم کو تقسیم کر دیا جائے تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, تو یہ پوری مسلم امت پہ تقسیم کر دیا جائے. اور یہ اللہ کا غم جو ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے کس درجے کا غم ہوتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک نانبائی رہتا تھا. بزرگ کی عادت تھی کہ مہمان آتے تو ان کو نانبائی سے کھانا وغیرہ منگوا کے کھلایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ قرض چڑھ گیا نانبائی کا, مگر تھا معتقد اور بہت ہی محبت رکھنے والا. ایک مرتبہ وہ حاضر ہوا تو اس سے فرمایا کہ بھائی تمہارا بہت ہم پہ احسان ہے, بولو کیا مانگتے ہو. تو وہ بھی عجیب آدمی تھا, کہا کہ حضرت آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, آپ مجھے اپنے جیسا بنا لیجیے. تو فرمایا کہ بھائی کچھ اور مانگ لو, اس لیے کہ جانتے تھے کہ وہ ہمارے سینے میں جو غم ہے, جو دولت ہے, اس کو تحمل نہیں کر سکے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت, مجھے تو آپ جیسا بننا ہے, یہی میری تمنا ہے, یہی میں مانگتا ہوں. صاحب نسبت تھے بہت ہی اقوا, سینے سے لگا لیا, نسبت کو منتقل کر دیا, لیکن اس کا انتقال ہو گیا, تحمل نہ کر سکا. یہ اولیاء اللہ کا غم معمولی غم نہیں ہوتا. اور یہ جو ہائے ہے, یہ اس میں جو غم پوشیدہ ہے اس غم کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو انکشاف ہوتا ہے، جس درجہ ان کی عظمت کا انکشاف ہوتا ہے، اسی درجہ ان کو اللہ تعالیٰ سے معمولی لغزش بھی بڑے بڑے پہاڑوں سے پڑھ کر گرا محسوس ہوتی ہے، معمولی لغزش۔ ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کے پی جاتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی مشکل سے ہوتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کو یہ ایک ذرہ اللہ تعالیٰ سے غفلت منظور نہیں ہوتی ہے، اور ان پر کوئی گرامت پہ ٹوٹ پڑتی ہے معمولی سی غفلت۔ یہ ہائے جو ہے اس کو ہم، کاش کہ اللہ ہمیں اس کی کچھ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں، مجھے حضرت نے فرمایا بھی ہے کہ آپ پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی ہے، یہ جان دینا ہے اللہ پر، اللہ ہم سب کو توفیق دے، یہ ایک ہی زندگی ملی ہے اور ہم اس کو اللہ پر فدا کرتے ہیں، یہ زندگی اسی لائق ہے، مالک کا حق یہی ہے، زندگی دینے والے کا حق یہی ہے کہ اس زندگی کو ان پر فدا کر دیا جائے، زندگی دینے والے پر۔ لیکن جو آدمی غفلت میں بھی رہتا ہے، کچھ کچھ دین کر لیا، کچھ کچھ ہاؤ ہو کر لیا، ادھر چلے جا رہے ہیں کھانے پینے، ادھر ملنے جلنے چلے جا رہے ہیں، دنیا کو انہوں نے ایک تفریح کا مقام سمجھ رکھا ہے، ایسا آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ اسی غفلت سے ہماری حفاظت کرنا ہے۔ آخر ایک گرو کا قول حضرت سے سنتے رہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت ہی کام کی بات ہے، ہماری اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ سادہ سی نصیحت ہے، مختصر سی، لیکن کتنی پر عقل ہے، کتنی پر اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کر دیں، اگر کچھ شیطان کی مانی کچھ غفلت میں گزاری تو یہ فدا کرنا نہیں ہوا، یہ جان دینا نہیں ہوا، اللہ پورے پورے فدا ہو جاؤ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، اپنی ذات عالی پر پورا پورا فدا ہونے کی توفیق دے، اور چل کے نقشے نقشے قدم پر نبی کے بندگی بندگی پا گئی ہے، بندگی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے، ایک ایک سنت پر ہم فدا ہو جائیں، کوئی کام ایسا نہ ہو، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل ایسا نہ ہو جو ہمارا سنت کے خلاف ہو، بس انشاءاللہ یہ بندگی ہو گئی۔ اور سنت میں سارے مزے ہیں، تکلیف کی بات یہ ہے، پریشانی کی، رونے کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں آئیں گے تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذلک، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، خدا کی قسم جتنے مزہ دین داروں کو آتا ہے، دنیا دار تو اس کے لطف کے اشرے اشیر بھی نہیں کر سکتے، جو مزہ ہمارے دین میں ہے، جو محبت کے طریقے، محبت کی ادائیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، یہ کفار، یہود و نصارہ، یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور دولت مند ممالک، یہ کیا جانے مغرب ہوں، یہ تو خودکشیوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، دل منہ میں کباب ہے، دل پہ عذاب ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو اس جہالت سے اور اس غفلت سے نکالے اور ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیں، خدا کی قسم دین میں وہ مزہ ہے جو کہیں نہیں ملے گا، کوئی دنیا کا کوئی مذہب، کیا مذہب، سارے باطل ہو چکے، اس کو مذہب بھی کیا کہیں گے، اگر مذہب ہے تو بس اسلام ہی ہے، اور کوئی مذہب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور دین کو سیکھنے کی توفیق دے، ہم نے سیکھا نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی جہالت کی وجہ سے ہی سمجھتے ہیں کہ دین میں آ جائیں گے، نعوذ باللہ مزہ جاتا رہے گا۔ خدا کی قسم جو یہ اشعار دیکھ لو کیسے ہیں، اس میں آگے ہم کیا کہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہت دل خوش ہوا آپ کے اشعار پڑھنے سے، بہت ہی فائدہ ہوا، آپ کے آنے ہی سے نور ہی نور معلوم ہو رہا ہے، ماشاء اللہ، بہت ہی آپ نے انتخاب بھی ایسا عمدہ فرمایا کہ دل خوش ہو گیا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے اور بہت عمر میں برکت دے اور آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔
آرزو میری خواب میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے کیا خبر تھی کہ خونبہا
and اندر کسی مولوی صاحب کی جیب میں ہاتھ لگا دیا
رحمالہ کے ارشاد ہیں، عنوان ہے بیعت حضرت شیخ پور پوری رحمۃ اللہ. بتاؤں کیا کیا سبب دیے ہیں تیری محبت کے رنگ نے مجھ کو، بتاؤں کیا کیا سبب دیے ہیں تیری محبت کے رنگ نے مجھ کو، تیرا
لہو
حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ہم نے سنا کہ پھر جو لوگ حضرت کو ستایا کرتے تھے پھر آخر کار حضرت کی صبر کرنے پر یہ ان کا انجام ہوا کہ وہ خود ہی وہاں سے بنا دیے گئے، کوئی کہیں ملک بدر ہو گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ جانی دشمن تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ حضرت بلبلی کے پاس بھی سلوک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو بڑی بڑی رقمیں بھجوا دیتے، یہاں تک کہ حضرت شاہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی، جو ہمارے حضرت کے شیخ ثالث تھے، تیسرے شیخ تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ اب ان کو ہرگز رقم نہ بھیجیں، آپ سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں. تب حضرت نے ہاتھ روکا، ورنہ حضرت کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ حضرت کے اپنی جان کے دشمن تھے، قتل کرنے کے دل پہ تھے، ان کو انہوں نے کہیں حاجت کا ذکر کیا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ملک واپس آنا ہے، تو حضرت ان کو رقم بھجواتے تھے اپنے پاس، بھی مانگے چندے کی رقم نہیں بلکہ اپنے ذاتی رقم سے ان کی مدد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. وقت ہو گیا نماز کے قریب، جی تو نہیں کرتا کیا آپ کی جان چھوڑے نا، مجبوری ہو گئی کیا، نماز کے وقت قریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو آپ کو بار بار لائے اور ہمیں آپ سے استفادے کی توفیق دے. بہت ہی اچھا معلوم ہوا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو قبول ہوا اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر اور آپ کے اخلاق پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نوازش فرمائے، ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جیسا ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بلا استحقاق اللہ ہم کو ایسا بنا دے، اور اللہ محشر میں بھی اور جنت میں بھی ہمارے بزرگوں کا ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں نصیب فرما دے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے، اگرچہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم مستحق آزاد ہیں، لیکن اللہ اپنے کرم سے امان دے دیجیے، آپ نے ہمارے بزرگوں کا ساتھ جنت میں نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رات کے لیے اعلان ہے کہ رات کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے مرشدی پیو محبوبی قطب زمان عارف باللہ مجدد دوران رومی زمانہ شیخ نادی شیخ العلماء عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دعوت برکاتہ کا بیان بعد نماز عشاء ان شاء اللہ تقریباً 10 بجے سے یہاں شروع کر دیں گے سنانا، جو حضرت والا دعوت برکاتہ بنگلہ دیش سے، ڈھاکہ بنگلہ دیش سے اپنی خانقاہ سے براہ راست اردو بیان فرمائیں گے. حضرت والا کا احسان ہے کہ بہت ہی بڑا احسان ہے ہم پر کہ حضرت والا ہماری جو ہے وہ التجا کو پورا فرماتے ہیں اور ہم پر کرم فرماتے ہیں کہ پورے کے پورا ماحول، پورا ملک بنگلہ دیش زبان جانتا ہے، بہت کم لوگ وہاں اردو جانتے ہیں، اس کے باوجود صرف ہم پر کرم فرماتے ہیں، اردو میں دھیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس سے پورے استفادے کی، اور اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم کو عطا فرما دے جیسی محبت ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور انشاءاللہ یہاں کانفرنس کال پہ بھی مجدد الطالبین میں بھی سنایا جائے گا، اور جو حضرات نہیں آ سکتے وہ حضرت کی ویب سائٹ www.khanqahbg.com اس پر سے بھی براہ راست سن سکتے ہیں، اور مسجد اختر میں بھی انشاءاللہ یہ بیان براہ راست سنایا جائے گا حضرت فیروز صاحب نام برکاتہم کے ہاں، اور جو خواتین آ کر سننا چاہیں، جو قریب رہتی ہیں وہ سن لیں، ورنہ رات بہت ہو جاتی ہے. مشورہ یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بھی سننے کا انتظام، جب فون پہ ہو سکتا ہے تو فون پہ سن لیں. مرد حضرات یہاں آ جائیں. اور بہرحال جو خواتین آنا چاہتی ہیں مرکز تربیت خواتین جو فیروز صاحب کا ہے وہاں پر آ کر خواتین سن سکتی ہیں اور اس ناکارہ کے گھر پہ بھی خواتین آ کر سن سکتی ہیں. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.